بازی حصہ دوم پارٹ نمبر 10 مصنف ایمے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. اس طرح بہروز باہر آ گیا. وہ خاموشی سے سمندر کو دیکھتا رہا. میں ڈیزل کے ٹین چیک کر رہا تھا, حالانکہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈیزل کتنے دن ہمارا ساتھ دے سکے گا. باہر طور لانچ کا سفر جاری رہا اور پھر بھرپور دن گزارنے کے بعد یہ دن بھی گزر گیا. بہروز نے مچھلیوں کا شکار کرنے کا مشورہ دیا. میں نے گلاب اور دوسرے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا اور انہوں نے اس بات کی تائید کی. چنانچہ دانیال ہی کی نگرانی میں رسیوں کا ایک جال تیار کیا گیا. دانیال اس سلسلے میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتا تھا. یہ دوسرا آدمی تھا جو کام کا ثابت ہو رہا تھا, اور یہ کہ اس کا تعلق یمن سے تھا اور یہ غلاموں میں سے ایک تھا, لیکن ذہین آدمی لگتا تھا. جلد ہی جال تیار ہو گیا اور شام 5 بجے کے قریب جال سمندر میں ڈالا گیا. اس کے نتائج بہت ہی شاندار نکلے. تقریباً 20 سیر وزنی مچھلیاں ہمارے جال میں پھنس گئی تھیں اور ہم نے انہیں کشتی میں کھینچ لیا. زیادہ مچھلیاں پکڑنا بے مقصد تھا کیونکہ ہمارے پاس ان کے خشک کرنے کا کوئی بندوبست بھی نہ تھا. زیادہ مچھلیاں یقینی طور پر خراب ہو جاتی اور اس کے لیے ہمیں بہت مشکل پیش آتی. باہر طور دانیال نے کچن میں ہی مچھلیاں بھونی اور اب رات کا کھانا یہی رہا. نہایت لذیذ مچھلیاں تیار کی گئی تھی, سب نے نہایت شوق سے کھائیں. اس طرح سمندر پر اب ہماری دوسری رات کا آغاز ہو چکا تھا. رات بہت پرسکون تھی. کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا. میں نے بہروز کو دوبارہ کیبن میں منتقل کر دیا. بہروز کی کیفیت کی وجہ اچھی طرح سے میں جانتا تھا. میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ اپنی زبان اس سلسلے میں نہیں کھولے گا, میں اس بات کا اظہار نہیں کروں گا کہ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں, حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں. پھر بھی اسی انداز میں مجھ سے گفتگو کرتا رہا جیسے وہ لڑکا ہو, اور میں نے بھی اس گفتگو پر اسے بالکل نہ ٹوکا. رات کا آخری پہر تھا جب گلاب نے مجھے سوتے سے جگایا. میں تقریباً 3:30 بجے سویا تھا اور اس وقت تک میں لانچ کا سٹیئرنگ سنبھالے بیٹھا تھا. اس دوران میں نے اس کی مکمل چیکنگ کی تھی. 3:30 بجے گلاب نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی. اب اسے 7 بجے تک یہ ڈیوٹی انجام دینی تھی. اس کے بعد سٹیئرنگ دوسرے آدمی کے سپرد کیا جانا تھا. میرا اس وقت جاگنے کا کوئی پروگرام بھی نہ تھا, لیکن گلاب نے مجھے کسی خاص وجہ ہی سے جگایا ہوگا. کیا بات ہے گلاب؟ میں نے سوال کیا. منصور بھائی, لانچ کا انجن بند ہو گیا ہے, گلاب نے جواب دیا. انجن بند ہو گیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا, اور میں نے خود بھی یہ بات نوٹ کی کہ انجن کی آواز نہیں آ رہی. کیوں, کیا بات ہے؟ اندازہ نہیں ہو سکا, میں نے سوال کیا. نہیں, کوئی اندازہ نہیں ہو سکا, البتہ میں نے سوئچ آف کر دیا ہے, گلاب نے جواب دیا. یہ اچھا ہوا, آؤ دیکھیں کہ کیا بات ہے, میں نے کہا اور اٹھ کر سٹیئرنگ پر پہنچ گیا. لانچ کے انجن کے بارے میں جس قدر اندازہ لگایا جا سکتا تھا, اس سلسلے میں میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ڈیزل ختم ہو چکا ہے. ڈیزل کے جو 3 باقی بچے تھے, میں نے اس میں سے کچھ ڈیزل الٹ دیا اور انجن سٹارٹ کیا, مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو سکا. اب مجھے واقعی پریشانی ہو گئی. لانچ لہروں کے رحم و کرم پر تھی اور ہچکولے لے رہی تھی. یہ پریشانی تو واقعی خطرناک تھی اور اس کا کوئی حل میرے پاس نہ تھا. میں اس کے انجن کو ٹٹولنے لگا. میں اتنا بڑا میکینک بھی نہ تھا کہ انجن کو سنبھال سکتا. میں نے ہر ممکن کوشش کر لی, لیکن لانچ کا انجن نہیں چلا. اگنیشن کا سوئچ بھی آن ہو جاتا, مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا. نہ جانے کیا خرابی پیدا ہو گئی تھی. گلاب اور دوسرے لوگ پریشان نظر آنے لگے, کیونکہ یہ مصیبت ہمارے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی. گلاب نے فکر مند انداز میں میری شکل دیکھی اور بولا, اب کیا کیا جائے منصور بھائی؟ کیا کیا جا سکتا ہے گلاب؟ تقریباً جو چیزیں ضروری تھیں وہ میں دیکھ چکا ہوں, میں نے کہا, اور گلاب بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ لانچ اب آگے نہیں بڑھے گی, اس نے پریشان لہجے میں کہا. میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا. گلاب کی بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا. ظاہر ہے میں اب اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا تھا. لانچ رکی ہوئی تھی. بادبان کا کوئی سلسلہ نہ تھا جس کی مدد سے اس کو ہوا کے رخ پر آگے بڑھایا جا سکے. کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان حالات پر کیسے قابو پا سکیں. تقریباً 1 گھنٹے تک مزید کوشش کی گئی. بادبان بنانے کی کوشش بھی کی گئی. کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس سے بادبان کے کپڑے کے طور پر استعمال کیا جا سکے. اس کے بانس وغیرہ یا کوئی ایسی بلیاں بھی نہیں تھی جس پر بادبان چڑھائے جا سکے۔ لانچ پر یقینی طور پر ان حالات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا، یا انجن میکینک اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس وقت ہم بے یارو مددگار لوگوں کے لیے کوئی طریقہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ ہم بے بسی سے ہاتھ ملتے رہے۔ اب بات صرف سمندر کی لہروں کی تھی جو لانچ کو متحرک تو کیے ہوئے تھی، لیکن لانچ کس طرف کو جا رہی تھی اس کا ہمیں کوئی اندازہ بھی نہ تھا۔ بعض اوقات وہ دائیں سمت آگے کو بڑھ جاتی اور پھر اسی انداز میں پیچھے ہٹ جاتی۔ ویسے تو ہوا کے رخ کی بات تھی، اس کے علاوہ ہچکولے بھی اتنے لگ رہے تھے کہ اب چیزیں گرنے لگی تھی، گویا تباہی نزدیک تھی۔ جب ہم بالکل ہی بے حال ہو گئے تو میں کیبن میں پہنچ گیا۔ بہروز بھی صورتحال سے پریشان تھا۔ اس نے سراسیما نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں صورتحال سمجھ چکا ہوں منصور، اب کیا ہوگا؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا بہروز۔ میں نہیں جانتا انجن کو کیا ہوا، نہ لانچ کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس پروگرام سے تو چلا ہی نہیں تھا۔ اگر صورتحال علم میں ہوتی تو میں ایسی کوئی کاروائی نہ کرتا، میں لانچ کو چلانے کی کوشش نہ کرتا، لیکن اب جو کچھ ہوا وہ ہم سب کی تقدیر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ تقدیر ہمارے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس پر بہروز ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ باہر گلاب اور دوسرے لوگ لانچ کی ریلنگ سے لگے ہوئے اپنی تقدیر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تب بہروز کی لرستی ہوئی آواز ابھری، چیف۔ کیا بات ہے بہروز؟ میرا نام سعدیہ ہے، اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہروز، تم جس حیثیت میں مجھ سے ملے تھے میں نے قبول کر لیا، تم نے اپنے حالات بتائے میں نے اس پر بھی یقین کر لیا۔ میں نے سادگی سے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اگر تم نے اپنے ذہن میں کوئی بات پوشیدہ رکھی ہوئی تھی تو وہ تمہارا حق تھا۔ میں کون لگتا ہوں تمہارا، ضروری تو نہیں کہ تم ساری باتیں مجھے بتا دیتے۔ چیف ناراض نہ ہو، کبھی دل میں ایسا خیال نہ لانا، تم صورتحال سے واقف ہو، تم تجربہ کار ہو، تم حقیقت کا تجزیہ کرو گے چیف، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنی بے قصور لڑکی تھی۔ میں لڑکی بن کر اگر یہ سب کچھ کرتی تو تم خود ہی سمجھتے ہو میرا کیا حال ہوتا، بادیان پر ایک لمحے محفوظ نہ رہتی۔ تم یقین کر لو منصور کہ میں نے ہر رات سولی پر دیکھی، میں ہر لمحے اس خوف کا شکار رہی کہ میرا راز آشکارا نہ ہو جائے۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے بھی میں محفوظ نہ تھی۔ جزیرے پر جو کچھ مجھے کرنا پڑا وہ میرے لیے بے حد خوفناک تھا۔ اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے اس قسم کے ہنگامے مجھے کرنے پڑے۔ یقین کرو زندگی میں اس سے پہلے یہ ہنگامے کبھی نہ کیے تھے، میں ان حالات سے کبھی بھی نہیں گزری تھی، مجبوریوں نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ لڑکا بنی رہوں اور اسی طرح کم از کم میری عزت اور عصمت محفوظ رہ سکتی تھی، ورنہ وحشیوں کے اس جزیرے میں پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اگر سنجیدگی سے صورتحال پر غور کرو گے منصور تو میں بے قصور نظر آؤں گی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہروز یار میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت کی؟ شکایت کرو نا چیف، تم نے مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی؟ مجھے اسی بات کا تو دکھ ہے، میں جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں سب کچھ سمجھ چکے ہو، میں نے خود کو فریب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکے، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی لیکن تم سب کچھ جانتے تھے۔ کوئی بات نہیں بہروز، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ ہے منصور کہ نہیں؟ ہاں مکمل بھروسہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں جانتی تھی کہ تم بہت فراغ دل انسان ہو اور اس بات پر کوئی ایسا برا خیال دل میں کبھی نہیں لاؤ گے جو میرے لیے باعث تکلیف ہو۔ میں نے کہا نا کہ تم کچھ بھی ہو میری تمہاری دوستی پکی ہے، میں تمہارا پجاری ہوں، میرا مطلب ہے تمہاری پجانن ہوں۔ بہروز یا سعدیہ نے ہنس کر کہا اور میں بھی ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ پھر وہ بولی، لیکن منصور دوران سفر تمہارا کیا خیال ہے، میں لڑکا ہی بنی رہوں یا نہیں؟ بہت ضروری ہے بہروز، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہم آنے والے وقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑے گا۔ چیف برا وقت شروع ہو چکا ہے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ بہروز نے پوچھا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں نے جواب دیا۔ بہروز پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے بہروز کے نام سے ہی مخاطب کرتا رہوں گا تا وقت یہ کہ اس کی اپنی حیثیت بحال نہ ہو جائے۔ سورج بلند ہو چکا تھا، ہمارے چہروں پر مایوسی طاری تھی، امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی یہی شکر تھا کہ ہوائیں تیز نہیں چل رہی تھیں اور لانچ کے سرکنے کی رفتار بہت زیادہ سست تھی، حالانکہ صبح کے وقت سامان میں خاصی الٹ پلٹ دیکھ لی تھی کیونکہ ہوائیں بہت زیادہ تیز تھیں، لیکن جو جو سورج بلند ہوتا گیا ہوائیں سست پڑتی گئی۔ اب لانچ پرسکون انداز میں ہوا کے رخ پر آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی۔ سب لوگ صورتحال سے آگاہ تھے، انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ موت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ اگر سمندر میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر اس لانچ کی دیو ہیکل قسم کی لہروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی بھی لہر لانچ کو الٹ دے گی اور وہ خود بھی انہی مچھلیوں کا شکار ہو جائیں گے جس طرح لانچ کے عملے کے لوگ ان کی نگاہوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں جس طرف بھی نگاہ اٹھاتا مجھے موت کی تحریر ان کے چہروں پر نظر آتی۔ بہروز کیبن میں ہی تھا لیکن چند لمحات کے بعد ہی وہ ایک لکڑی کا سہارا لیتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے کیبن سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے مجھے آواز دی تو میں چونک کر پلٹا اور اسے اپنے نزدیک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے بہروز، تم اپنے پیروں سے چلتے ہوئے یہاں آ گئے؟ ہاں چیف، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، مگر اس طرح تمہارے زخم کا کھرن ٹوٹ سکتا ہے۔ تو پھر وہ بدستور مسکراتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے چیف؟ مگر اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہم زندہ بچ سکیں گے؟ بہروز نے یہ سوال کیا اور میرے چہرے پر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ ہاں بچ تو سکتے ہیں بہروز، یہ میرا ایمان ہے کہ ہم لوگ بچ سکتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں ہم لوگ بچ سکتے ہیں، میں نے ایک عجیب سے جذبے کے تحت کہہ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بہروز کے الفاظ نے میرے اندر کون سی قوت جگہ دی تھی جو میرے اندر سے بول رہی تھی۔ بس میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں ایک ہی لفظ دہرائے جا رہا تھا، ہم بچ سکتے ہیں بہروز، ہم بچ سکتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے، آئندہ تم ایسی احمقانہ بات کبھی نہ کرنا۔ بہروز کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا ہوئے، اس نے گردن جھکا کر کہا، میں شرمندہ ہوں چیف، بہت زیادہ شرمندہ۔ میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا اور دور افق پر نگاہیں گاڑ دی۔ جو کچھ میں نے کہا تھا اس بات کا میرے پاس کوئی جواز بھی نہ تھا، بس یہ آواز میرے اندر سے ابھری تھی اور میری نگاہیں افق پر اس آواز کا جواب دیکھ رہی تھی۔ کوئی سفید سی شے میری نگاہوں میں لہرائی اور یقیناً آنکھوں کا دھوکا نہیں تھا، کچھ ضرور تھا، یقیناً کچھ تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہٹا اور اچھل کر ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ سمندری بگولے بلند ہو رہے تھے، لانچ کبھی اوپر چلی جاتی اور کبھی نیچے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ لانچ کسی بگولے پر ابھرے تو میں اپنے اس دھوکے کا اعتبار کر سکوں، اور ایسا ہی ہوا۔ جب لانچ اوپر ابھری تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاز کے مستول آسمان کو چھو رہے ہیں، یقیناً وہ کوئی سمندری جہاز تھا جو بحری راستے پر اپنی پٹی سے گزر رہا تھا۔ میرے حلق سے مسرت آمیز چیخ نکل گئی، بہروز ہم زندہ رہیں گے، سمجھے، قسمت نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ساتھیوں، تقدیر نے ہمیں زندگی دے دی لیکن اس کے حصول کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تمام لوگ خوشی سے ناچنے لگے، سب کو صورتحال بھی معلوم ہو چکی تھی، اچھل اچھل کر جہاز کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ لانچ کو جہاز تک لے جانے کی ترکیب نہیں تھی سوائے اس کے کہ خود جہاز والے ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں مصیبت سمجھ کر ہماری مدد کریں، لیکن انہیں متوجہ کرنے کے لیے بھی کوئی مؤثر ترکیب کرنی تھی۔ چنانچہ میں نے جتنے رنگین کپڑے دستیاب ہو سکتے تھے اکٹھے کیے اور لانچ کی بلند ترین جگہوں پر لہرا دیے۔ اس کے بعد ہم تقدیر کے اس کھیل کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا، جہاز اب صاف نظر آ رہا تھا لیکن اس طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی اور اس وقت مایوسیوں کی حدوں کو چھونے لگے تھے جب اچانک امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ جہاز کے مستول پر سرخ کپڑا لہرانے لگا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایک بار پھر شور ہنگامہ برپا ہونے لگا، لوگ خوشی سے ناچنے لگے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ سنو، میری بات سنو، ہنگامہ خیزی مت کرو، بات غور سے سنو۔ اور ان میں سے ہر ایک خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جہاز والوں کو کیسے مطمئن کرو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ ہم نے لانچ کے لوگوں کو ہلاک کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا؟ میں نے کہا اور سب کے رنگ فک ہو گئے۔ بہروز نے نچنا ہونٹ دبا لیا، پھر اس نے گردن چھٹک کر کہا، ہاں یہ فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ہم جہاز والوں سے کیا کہیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے منصور بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گلاب بولا۔ میں پر خیال انداز میں سوچنے لگا، پھر میں نے جلدی میں ایک ہی بات سوچ لی، اس کے علاوہ ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ملازمت کی تلاش میں سمگل ہو کر مشرق وسطی جا رہے تھے۔ راستے میں لانچ طوفان کا شکار ہو گئی اور عملے کے افراد موت کا شکار ہو گئے۔ میں نے کہہ دیا، کچھ غیر فطری سی بات ہوگی چیف، بہروز بولا۔ کیوں، عملے ہی کے تمام افراد ہلاک ہو گئے اور ہم سب زندہ بچ گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، ہماری تعداد تو 100 کے لگ بھگ تھی۔ 100 افراد میں سے صرف ہم ہی زندہ بچے ہیں، صرف ہم۔ او ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے، بہروز کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ ہاں، ہم میں سے کوئی ایک عملے کا آدمی بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے لانچ کے بارے میں بھی سوالات کیے جائیں گے اور ظاہر ہے ہم لانچ کے قواعد نہیں بتا سکتے۔ بالکل درست ہے، لیکن ہم سب کو ایک ہی کہانی سنانی ہوگی۔ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ گلاب نے کہا، کسی ایک جگہ کا نام منتخب کر لو۔ ہم میں سے چند افراد پہلے چلے تھے اور باقی بعد میں۔ ایک جزیرے سے لے لیے گئے اور ہمیں لانچ پر لانے والے کا نام بنہام تھا۔ بنہام، سب نے یاد کر لیا۔ جہاز اب بہت قریب آ چکا تھا۔ قریب آنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی جہاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی لانچ تھی جس پر کوئی نام بھی نہیں لکھا تھا۔ ہم اسے دور سے جہاز سمجھ رہے تھے۔ بہرحال اسے کوئی چھوٹا موٹا جہاز بھی کہا جا سکتا تھا۔ عرشے پر لوگ کھڑے تھے، خاموش اور بالکل چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے رسے پھینکے گئے جن میں فولادی آنکڑے لگے تھے۔ یہ آنکڑے ہماری لانچ میں آ پہنچے اور لانچ کو اس بڑی لانچ کے نزدیک کھینچ لیا گیا۔ پھر رسی کی سیڑھیاں لٹکائی گئیں اور ہم ایک ایک کر کے اوپر پہنچ گئے۔ لانچ والے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان ان کا کپتان بھی موجود تھا، لیکن انتہائی خونخوار شکل کا آدمی تھا۔ دوسرے لوگ بھی عجیب سے لگتے تھے۔ انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہ کیا، بس ایک شخص نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس بڑی لانچ کے ایک کشادہ گوشے میں پہنچا دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ تنہائی ملتے ہی بہروز خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کچھ اندازہ لگایا چیف؟ کیسا اندازہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ لگتا ہے بھاڑ سے نکل کر چولہے میں آ گرے ہیں۔ نہیں بہروز، سمندر میں ہماری زندگی قطعی غیر محفوظ تھی۔ کسی بھی وقت کوئی بڑی لہر کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ کم از کم ان لوگوں کے درمیان زندگی تلاش کی جا سکتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیا صورت سے جرائم پیشہ نہیں معلوم ہوتے؟ 100%، خاص طور سے کپتان، یہ تو بالکل خونخوار آدمی لگتا ہے۔ ان کی خاموشی عجیب نہیں ہے چیف؟ ہاں، غیر فطری ہے۔ انہیں ہمارے بارے میں تجسس کا شکار ہونا چاہیے تھا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ لانچ ابھی وہیں لنگر انداز تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اب وہ لوگ کیوں رکے ہوئے ہیں، تاہم اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ لانچ کی تلاشی لے رہے ہوں گے۔ بہرحال کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد لانچ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا اور اپنے رخ پر چل پڑی۔ لانچ کے اس کھلے ہوئے حصے میں ہماری نگرانی پر کوئی بھی نہ تھا۔ خلاصی اپنے کاموں میں تمام لوگ مصروف تھے۔ کوئی نگاہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھ لیتا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ بڑا عجیب سا وقت گزرا۔ کئی گھنٹے ہمیں اسی عالم میں گزارنے پڑے۔ اس کے بعد ہمیں کھانا پیش کیا گیا۔ کئی آدمی بڑی بڑی ہانڈیاں رسیوں میں لٹکائے ہوئے چلے آئے۔ انہوں نے بڑی مخصوص طرز کی تھالیاں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی اور ان میں کھانا ڈالنے لگے۔ میں پھر پریشان ہو گیا، لیکن بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں نے کوئی تعرض نہ کیا اور خاموشی سے کھانا لے لیا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ لوگ برتن لے کر واپس جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنو، میں نے کہا، لیکن اس شخص کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ غالباً مخاطب کرنے کے اس انداز نے اسے غصہ دلا دیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے شانے پر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس بات پر وہ اور جھنجھلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ کر اسے گھمانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی اسے ناکامی ہوئی۔ وہ خود ہی گر پڑا۔ میں تمہارے کپتان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے سکون سے کہا، لیکن میرا مخاطب دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر میرے اوپر جھپٹا مارا تو میں اس کی زد سے ہٹ گیا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اسے اپنے ایک ساتھی کا سہارا لینا پڑا۔ اس سے کہنا میں اس سے دوستانہ ماحول میں بات کرنا چاہوں گا، وہ مجھ سے ملے۔ میں نے پھر دوبارہ اپنی بات دہرا دی، لیکن اب اس شخص نے ایک کافی لمبا چاقو نکال لیا اور بھوکی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ پینترے بدلنے لگا۔ میں پرسکون کھڑا رہا جبکہ بہروز اور میرے ساتھیوں کے چہرے شدید پریشانی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ دفتن اس نے حلق سے ایک کری آواز نکالی اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس توقع پر چھلانگ لگائی تھی کہ میں ہٹوں گا، لیکن میں اس پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ چاقو کی سیدھ سے کچھ نیچے سے میں نے کلائی لگائی اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر جما دیا۔ وہ پٹ سے نیچے گرا اور چاقو لکڑی کے فرش میں تقریباً آدھے انچ سے زیادہ پیوست ہو چکا تھا۔ اس سے کہو کپتان کو میرا پیغام پہنچا دے، ورنہ زندہ نہیں رہے گا۔ نیچے گرے ہوئے شخص کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اس کے تین چار ساتھی اس کے نزدیک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ بری طرح ان کے بازوؤں میں مچل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے جا رہے تھے۔ اس کا چاقو وہی لکڑی کے فرش میں پیوست ہو چکا تھا اور کسی نے اسے نکالنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ گلاب آگے بڑھا، لیکن دوسرے لمحے میری آواز سن کر رک گیا۔ نہیں گلاب، اسے اسی طرح رہنے دو، میں نے کہا اور گلاب پیچھے ہٹ گیا۔ بہروز پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت ہی مناسب، بلکہ بہت ہی عمدہ۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بہروز، یہ خاموشی کئی گھنٹے طویل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ ڈرامائی حرکات کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسا ہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا تھا اس بات کو، بہروز نے بھی گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور ہم خاموشی سے آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک کوئی کاروائی نہ ہوئی۔ چاقو اسی طرح فرش میں پیوست رہا۔ پھر چار خلاصی اس طرف آتے نظر آئے اور ہمارے پاس پہنچ گئے۔ یہ چاروں اجنبی تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، وہ کون ہے جس کی جنگو سے لڑائی ہوئی تھی؟ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور خلاصی کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، کپتان نے تمہیں طلب کیا ہے، لیکن یہ تنہا نہیں جائے گا، گلاب آگے بڑھ کر بولا۔ انہوں نے خود ہی کپتان سے ملاقات کے لیے کہا تھا، اب یہ تنہا جائیں یا اپنے ساتھ سب کو لے جائیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس شخص نے بھی جواب دیا۔ اور میں نے گلاب کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں گلاب، میں کپتان سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ بے فکر رہو اور مطمئن رہو۔ میں نے بہروز کو بھی اشارہ کر دیا کہ وہ پرسکون رہے اور تمام لوگوں کو سنبھالے رکھے۔ میں ان خلاصیوں کے ساتھ چل پڑا جو مجھے لینے آئے تھے۔ کپتان کا کیبن بڑا صاف اور کشادہ اور وسیع تھا۔ وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے خد و خال کچھ عجیب سے لگتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان خد و خال کو دیکھا ہے، یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی شخص، مگر کوئی ذہن میں آ نہ سکا۔ خلاصی مجھے کپتان کے دروازے پر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ کپتان بدستور خاموش بیٹھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی تھی۔ بڑا جاندار چہرہ تھا، لیکن میں نے بھی پلکیں نہیں جھپکائیں۔ پھر اس نے گردن کے اشارے سے مجھے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا اور میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر اس کی آواز ابھری۔ خاصی بھاری اور سرد سی آواز تھی۔ تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں، خیریت کیا بات ہے، یہ ایک فطری امر ہے۔ آپ نے میری اور میرے ساتھیوں کی مدد کی، ہمیں اس لانچ سے نکالا جس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ڈوب جائے۔ اس میں ڈیزل بھی نہیں تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں تھی۔ اس طرح آپ کا یہ احسان ہے ہم سب پر اور ہماری زندگی پر۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکریہ ادا کریں اور اس سے پوچھیں کہ ہماری اس مدد کے بعد وہ اور ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیپٹن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے بھوکا شیر کسی شکار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میں اس مسکراہٹ کو صحیح نام نہ دے سکا۔ بڑی درندگی تھی اس مسکراہٹ میں، بڑی صفاقی تھی جسے میں نے ذہن اور دل میں محسوس کیا۔ سنو، مہذب دنیا نے سمندر میں ایک قانون بنایا ہے۔ شاید یہ قانون صدیوں پرانے واقعات سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ اگر یہ زمینی قانون ہوتا تو بے شک قابل حیرت ہوتا، لیکن سمندر کی لہریں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے اسی وحشت خیزی کا مظاہرہ کرتی چلی آئی ہیں جو ان کی فطرت ہے۔ انہوں نے زمین کی طرح چولے نہیں بدلے، سمندر میں عمارتیں نہیں بنائیں۔ چنانچہ سمندر کا قانون بھی انہی لہروں کے وقار سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے۔ اور جانتے ہو سمندر کا قانون کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے بھی فوراً جواب دیا۔ مہذب دنیا نے لاکھوں قوانین بنائے، ان قوانین میں اقدار، اخلاق اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا ملغوبہ شامل کر دیا اور وہ قوانین چوں چوں کا مربع بن کر رہ گئے۔ لیکن اس قانون میں در حقیقت صدیوں پرانا انسان جھلکتا ہے۔ سمندر پر اگر کوئی چیز بے یار و مددگار ہو جائے یا جہاز کسی طوفان میں پھنس کر اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھے جو وہ کبھی رکھتا تھا، تو پھر وہ اس آدمی کی ملکیت بن سکتا ہے جو اسے بچا لے۔ تم سمجھ رہے ہو، یہ بحری قانون ہے۔ مال، پیسہ، روپیہ اور جتنی مالیت کا سامان لے کر کوئی جہاز سمندر میں لے جا رہا ہو اور طوفان میں پھنس جائے، تو اس حالت میں اگر اس جہاز کا کپتان ہلاک ہو جائے یا اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے اور جہاز کا کوئی مسافر اس جہاز کو بچانے پر آمادگی ظاہر کرے اور اسے سمندر کی لہروں سے بچا لے، تو وہ جہاز اس کی اپنی ملکیت بن جاتا ہے۔ یہ ہے سمندر کا قانون۔ میرا خیال ہے تم میرا مقصد سمجھ رہے ہوگے۔ میرے ذہن میں گرم گرم لہریں اٹھنے لگی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بدبخت کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھا جناب، اور کپتان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے تمہیں سمندر سے بچایا، اس لیے اب تم سب ہماری ملکیت ہو۔ ملکیت سمجھتے ہو نا؟ پرانے دور میں تم لوگوں کو غلام سمجھا جاتا تھا، چنانچہ تم میرے غلام ہو۔ نہیں کیپٹن، برائے کرم ایسی باتیں نہ کرو، صدیوں پرانی وہ روایتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا نا، مہذب دنیا اور سمندر کی دنیا بے حد مختلف ہوتی ہے۔ اس نے بھی فوراً ہی کہہ دیا، کیا تمہارا تعلق مہذب دنیا سے نہیں کیپٹن؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ بہت عرصے قبل، شاید اب سے 40 یا 50 سال پہلے، میں اسی غلیظ دنیا میں کسی معمولی سے جھونپڑے میں پڑا ہوا ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا تھا، لیکن عالم ہوش میں آنے کے بعد میں نے جب اس دنیا کو دیکھا تو محسوس کیا کہ تہذیب کے لبادے انسان کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں۔ میں وحشت زدہ ہو کر اس دنیا سے دور بھاگا۔ میں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لے لی، لیکن انسانی قدموں سے کوئی جگہ محفوظ نہ تھی۔ وہ ہر جگہ تہذیب کا ڈھول پیٹتے ہوئے چلے آتے تھے۔ چنانچہ میں نے سمندری لہروں کو اپنا دوست بنا لیا، اور میری فطرت میں ان لہروں کی سی سرکشی پیدا ہو گئی۔ میں نے انسان کو اپنا متی بنانا پسند کیا، اور اب یہ سمندر میرا گھر ہے۔ سمندر کے سینے پر یہ تیرتے ہوئے جہاز، سمگلر، مسافر لانچے اور مسافر بردار کشتیاں ہمارے لیے آسائشیں فراہم کرتی ہیں۔ ہم ان میں موجود افراد کو قتل کر ڈالتے ہیں یا غلام باڑوں کو بھیج دیتے ہیں، جہاں ان کی معقول قیمتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ جزیرہ بادیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم تم سب لوگوں کو آسانی سے بیچ سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے عزیز، تم بالکل اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوگے کہ تم غوزی خان کے غلاموں میں شامل ہو۔ غوزی خان، میں نے سوالیہ انداز میں کہا، اور خوفناک شکل والا آدمی مسکرانے لگا۔ ہاں، بچپن میں میرا نام غوزی خان رکھ دیا گیا تھا۔ کیوں رکھا گیا تھا؟ اس کا تو کوئی مقصد ہوگا، اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نام کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے آج بھی میں غوزی خان ہی ہوں۔ میرے ذہن میں پھر ٹھوکریں پڑنے لگیں۔ نہ جانے یہ نام ہی میرے ذہن پر ٹک ٹک کرتا رہا۔ میں پر خیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن مجھے کچھ یاد نہ آ سکا۔ بہت کچھ بھول رہا ہوں، نہ جانے کیا۔ تب ہی غوزی خان کی آواز ابھری، اس کے بعد تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھیوں میں جا کر رہو۔ چند روز ہمیں سمندر کے سینے پر گزارنے پڑیں گے، اور اس کے بعد تمہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد، میں نے سوال کیا، اور اس کے بعد تمہیں بادیان لے جا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ غوزی خان، اگر میں تمہاری ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دوں، میں نے بھی آگے سے سوال کیا، تو تمہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم سرکشی کرنے والوں کو زندگی کا حق نہیں دیتے، غوزی خان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ گویا تم بحری قزاق ہو، جو چاہے کہہ سکتے ہو کہہ لو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ تم کتنے عرصے سے سمندر کے سینے پر یہ کام کر رہے ہو غوزی خان؟ میں عرصے کا کبھی حساب نہیں رکھتا۔ مجھے یاد نہیں کب میں نے ان معاملات میں ملوث ہو کر یہ کام شروع کیا۔ تم کیا تنہا اس لانچ کے مالک ہو؟ ہاں، میں مطلق العنان ہوں۔ نہ صرف یہ لانچ بلکہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی میری ملکیت ہے۔ اوہ، اس جزیرے پر تمہارے عزیز و اقارب بھی ہوں گے؟ میرا مطلب ہے، تم وہاں سے تنہا نہ بھاگے ہوگے جہاں تم نے جنم لیا تھا۔ میں ان تمام باتوں کو بے مقصد ہی سمجھتا ہوں۔ تنہا عزیز و اقارب میرے لیے بے معنی ہیں، میں زندہ ہوں اپنے لیے اور اپنی موت مر جاؤں گا، مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، غوزی خان نے کہا اور دفتن میرے ذہن میں پھلجڑیاں سی پھوٹ گئیں۔ مجھے ایک دم سے ایک نام یاد آ گیا اور پھر وہ طبعی خد و خال بھی جو غوزی خان کے چہرے سے ملتے تھے۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ غوزی خان، صرف ایک سوال کا جواب اور دے دو۔ ہاں ہاں پوچھو۔ تم نے ایک دلچسپ اقدام کر کے مجھ تک رسائی حاصل کی ہے، میں پسند کرتا ہوں ان باتوں کو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جلدی پوچھو۔ تغلق خان کو جانتے ہو تم؟ میں نے سوال کیا اور غوزی خان کے دونوں چوڑے شانے میز پر آ جمے۔ اس نے تھوڑی سی گردن آگے بڑھا کر بھویں سکیڑ کر مجھے غور سے دیکھا۔ یہ نام تم نے کہاں سے سنا؟ جواب دو غوزی خان، کیا تم تغلق خان کو جانتے ہو؟ وہ میرا بھائی ہے، بھائی ہے وہ میرا چھوٹا۔ اور مگر ٹھہرو، تم یہ کیسے جانتے ہو؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، میں سوالات بار بار نہیں دہراتا۔ تغلق خان سے میرا ربط رہ چکا ہے۔ تمہارا؟ غوزی خان حیرت زدہ انداز میں بولا اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن گھما دی۔ تب اس نے میز کے ایک سرے پر رکھی ہوئی سیاہ رنگ کی گھنٹی پر انگلی رکھ دی اور میں تیز آواز سننے لگا۔ اتنے میں دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ تغلق خان کو بلا کر لے آؤ، غوزی خان نے کہا، اور اس بار میرے چونک پڑنے کی باری تھی۔ تغلق خان کیا اس لانچ پر موجود ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ یہ سوال میں نے غوزی خان سے نہیں کیا تھا اور مانی خیز انداز میں دروازے کی طرف میں متوجہ ہو گیا۔ غوزی خان اب بھی مجھے غور سے گھور رہا تھا۔ پھر میں نے میز پر گھوسا مارتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ نام تم نے کہاں سے سنا، بہرحال وہ میرا بھائی ہے، بھائی سے زیادہ میرا دوست ہے، میں ساری دنیا میں اسے سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اگر محبت کوئی تصور ہے تو اس کائنات میں میرے دل میں وہ تصور تغلق خان کے لیے ہی ہے۔ تم نے ایسا نام لیا جو میرے لیے سخت حیرت کا باعث ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ نام کہاں سے سنا، ممکن ہے تم نے میرے کسی آدمی کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہوں اور اس نے تمہیں یہ بات بتا دی ہو کہ تغلق خان کا سہارا حاصل کرو، لیکن بے وقوف آدمی تغلق خان اس وقت لانچ پر موجود ہے۔ غوزی خان، تغلق خان کب تمہارے پاس پہنچا؟ تھوڑے عرصے قبل۔ وہ آوارہ گرد آدمی ہے، اسے زمین پسند ہے، جبکہ میں سمندروں کا آدمی ہوں۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہتا، بس بھٹکتا رہتا ہے، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ کھلا۔ میری بیتاب نگاہوں نے دروازے کی طرف غور سے دیکھا۔ تغلق خان سے کسی ہمدردی کی توقع تو تھی نہیں، لیکن باہر طور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے واقف تھا اور ہمارے درمیان شناسائی رہ چکی تھی، ایک دلچسپ شناسائی۔ اس امید پر میں تغلق خان کا نام لے بیٹھا تھا کہ شاید مجھے کچھ مراعات مل جائیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبخت تغلق خان بھی اسی لانچ پر موجود ہوگا۔ باہر صورت اندر داخل ہونے والا شخص تغلق خان ہی تھا۔ چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس چست پتلون پہنے ہوئے وہ دیو ہیکل شخص چھومتا جھامتا اندر داخل ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ کیا بات ہے بھایا، تم نے مجھے بلایا؟ کہاں ہو تم تغلق خان؟ تمہیں علم ہے ہم نے سمندر سے ایک لانچ پکڑی؟ ہاں ہاں سنا تھا، کیا اس سلسلے میں میری ضرورت پیش آ گئی؟ تغلق خان نے پوچھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور چونک پڑا، دوڑ کر میرے قریب آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے حلق سے ایک آواز نکلی، میرے خدا یہ تم ہی ہو منصور، یہ تم ہی ہو۔ میں مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہاں تغلق خان، یہ میں ہی ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے دیکھ کر تمہیں کیسا محسوس ہوا، باہر طور میں نے غوزی خان کے سامنے تمہارا نام لے لیا، میں نے کہا۔ اسی دوران غوزی خان بھی مسترب انداز میں کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا نام لیا تم نے تغلق خان؟ اس شخص کا کیا نام لیا تم نے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ غوزی خان، میں جس مقصد سے تمہارے پاس آیا تھا وہ پورا ہو چکا، اور عظیم بھایا میں اس کے لیے تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیا بکواس کرتے ہو تغلق خان، مجھے حیرت ہے کہ یہ شخص ہی تجھے مطلوب تھا۔ ہاں، تغلق خان نے جواب دیا اور غوزی خان گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ میں حیرت زدہ انداز میں تغلق خان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تغلق خان میرے نزدیک کھڑا مسکرا رہا تھا اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مذاق میری سمجھ میں نہیں آیا تغلق خان، میں نے آہستہ سے کہا۔ آ جائے گا، آ جائے گا، تم بالکل ویسے ہی ہو منصور، کوئی تبدیلی نہیں آئی تم میں۔ اس دوران میں جتنے حالات تمہارے ساتھ گزرے اس کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تمہارے اندر، بس ذرا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، لگتا ہے کافی وقت سمندر کی نمی اور دھوپ میں گزار چکے ہو۔ لیکن تمہارے ساتھ اور کون لوگ ہیں؟ میرے ساتھی، اور اگر تمہارا رویہ میرے ساتھ دوستانہ ہے تو پھر میرے ساتھیوں کو آسانیاں فراہم کروا دو۔ میں نے تغلق خان سے کہہ دیا، اوہ منصور منصور، تمہیں اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھیوں کو آسائشیں فراہم کروا سکتا ہوں، غوثی خان بولا۔ اور ایک بار پھر میں نے وہی منظر دیکھا کہ اس نے وہی گھنٹی دبا دی، وہی دونوں آدمی دوبارہ اندر داخل ہو گئے جو اس کے اردلی تھے۔ غوثی خان نے ان کی طرف غور سے دیکھا، ان لوگوں کو جو اس کے مہمان ساتھی ہیں اس کھلی جگہ سے ہٹا کر نچلی منزل کے کیبن میں منتقل کروا دو، اور انہیں تمام آسائشیں فراہم کروا دو، اگر وہ غسل خانے کے خواہش مند ہوں تو ان کے لیے یہ بندوبست بھی کر دو، اور انہیں لباس وغیرہ بھی مہیا کر دو، اور ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ، جاؤ فوری طور پر یہ ہدایات دوسرے لوگوں کو بھی دے دو، غوثی خان نے کہا، اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تغلق خان میرے برابر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں طویل عرصے سے تمہاری تلاش میں سرگرداں ہوں منصور۔ خیریت تو ہے تغلق خان، تمہیں میری تلاش کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ تمام باتیں میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا منصور، میں تو ان واقعات پر حیران ہوں کہ کس طرح تم مجھ تک پہنچ گئے۔ میں نے اب تک جو سراغ لگایا تھا اس کے تحت میرا یہی اندازہ تھا کہ تم انہی اطراف میں ہو سکتے ہو۔ میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا، تمہیں ذہن پر زور دینے کی ضرورت بالکل نہیں۔ پھر وہ غوثی خان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بھایا میں منصور کو لے جا رہا ہوں، اور اب اسے میں اپنے کیبن میں ہی رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں بے شک، اب منصور قابل احترام شخصیت بن گیا ہے، تجھے اتنی شدت سے اس کی تلاش تھی کہ مجھے اس پر رشک آنے لگا ہے، ٹھیک ہے جاؤ اب آرام کرو، اور منصور تمہیں اب تک اس لانچ پر جو تکلیف بھی پہنچی اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، غوثی خان نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں غوثی خان، ابھی تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں۔ غوثی خان نے اپنا قوی ہیکل ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، لیکن یہ وقت تھا کہ میں غوثی خان کو اپنی شخصیت سے واقف کروا دوں۔ چنانچہ میرے پورے بدن کی قوت سمٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئی، اور میں نے غوثی خان کو لچکتے ہوئے دیکھا۔ اس کا فولادی ہاتھ میرے ہاتھ میں سکڑ کر رہ گیا۔ بہر صورت ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش نظر آئے، اور پھر وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ اس بدماش کو بلا وجہ تیری تلاش نہیں ہوگی، غوثی خان کے لہجے میں محبت تھی۔ اور پھر اس نے میرے شانے پر تھپکی دی، اور میں تغلق خان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ غوثی خان کے کیبن سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور کشادہ کیبن پہ تغلق خان مجھے لے گیا۔ یہاں آرام دہ بستر لگا تھا اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا تھیں، سامنے ہی باتھ روم تھا۔ تغلق خان نے مسکرا کر کہا، منصور غسل کر لو، اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ تم نے خاصا پریشان کن وقت گزارا ہے، میں تمہیں کوئی نہ کوئی لباس دے دیتا ہوں۔ شکریہ تغلق خان، ویسے مجھے حیرت ہے کہ تم مجھ سے بالکل بدلے ہوئے انداز میں پیش آ رہے ہو، مجھے تم سے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی، تاہم چونکہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس لیے اگر کوئی بات تمہارے دل میں میرے خلاف ہو تو اسے بھی نکال دو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی بات بھی نہیں ہے منصور، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا دلچسپ واقعات پیش آئے ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، جاؤ غسل کر لو، میں تمہاری جسامت کے لباس کا بندوبست کرتا ہوں، تغلق خان نے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور میں دونوں شانے ہلا کر کیبن کے باتھ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ غسل کا انتہائی نفیس انتظام موجود تھا، اور پھر کافی دن کے بعد صاف ستھرا پانی غسل کے لیے مہیا ہوا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ باتھ روم سے واپس نکلوں، باہر صورت تھکن یوں دھل گئی تھی جیسے بدن سے میل۔ اور پھر باہر دروازے پر دستک کے ساتھ ہی تغلق خان کی آواز سنائی دی، منصور یہ لباس لے لو، اور میں نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال دیا۔ سفید سلک کا ایک خوبصورت گاؤن تھا، خالی گاؤن پہن کر میں باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ باہر تغلق خان میرا منتظر کھڑا تھا، سینٹر ٹیبل پر کافی کے بہت خوبصورت برتن سجے ہوئے تھے، کچھ پھل اور کچھ خشک میوہ جات بھی موجود تھے، اور تغلق خان منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم آج بھی اتنے ہی طاقتور پھرتیلے اور اتنے ہی سمارٹ ہو منصور، حالانکہ یوں لگتا ہے کہ تم شدید مصائب کا شکار رہے، کیا تم مجھے اس وقت سے لے کر اب تک کے حالات بتاؤ گے جب تم نے اپنا شہر چھوڑا تھا؟ ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں پوچھو، تغلق خان نے کہا۔ بس یہ جاننا چاہتا ہوں تغلق خان کہ تم اچانک مجھ پر مہربان کیسے ہو گئے؟ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اس لانچ پر میری ملاقات تم سے نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، شاید وہ سب کچھ ہو جاتا جو اب تک نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ تقدیر میرا ساتھ دیتی رہی، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ حالات اس وقت کیا رخ اختیار کر لیتے، جو کچھ ہوتا بہتر ہوتا۔ مجھے تو اس بات پر مسرت ہے کہ میری محنت پار لگی اور میں نے کسی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں اس بات پر اتنا مسرور ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ کس سے کیا تھا وعدہ تم نے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہہ دیا۔ یہ وعدہ بھی کیا ہے میں نے اس سے کہ اس وقت تک اس کا نام نہیں بتاؤں گا جب تک وہ خود پسند نہ کرے۔ بڑی پرسرار سی گفتگو کر رہے ہو تغلق خان، بہرحال میں تمہیں مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تغلق خان پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، تمہارے ذہن میں کسی خاص انسان کا تصور ابھرا ہے منصور؟ ہاں، اور اس تصور نے مجھے نیند دیوانہ بھی کر دیا ہے۔ میں نے جواب دیا، میں محسوس کر رہا ہوں، مگر کون ہے؟ بے تکان اس کا نام لے لو، اگر تم نے صحیح نام لے لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا اقرار کر لوں گا۔ کیا وہ چمن، طارق یا سیٹ جبار ہے؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں میرے دوست، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں، اور میں مطمئن ہوں اس بات سے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ کیا؟ میں نے کسی قدر خود کو ٹھنڈا کرتے ہوئے پوچھا۔ چمن تو تمہارا گہرا دوست ہے، اس کے نام پر تمہاری شکل پر غصہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی تو تک کی بات ہے تغلق خان، بتانا پسند کرو گے منصور؟ کیوں نہیں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کمبخت چمن نے ذہن میں بہت سارے زخم ڈال دیے ہیں، میں اس قدر مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب، اس نے کیا کیا؟ تغلق خان چونک کر بولا، میری یہ تمام مصیبتیں، میرا مطلب ہے یہ حال، اسی کمبخت چمن کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے، اور پھر میں نے اسے اب تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تعجب کی بات ہے، مگر کمبخت چمن تم سے کیا چاہتا تھا؟ تمہاری قید سے اسے کیا ملنا تھا؟ چمن مجھے صاف صاف بتا چکا تھا کہ وہ سیٹ جبار کا آدمی ہے، سب سے خاص آدمی جو پس پردہ رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے قید کر دیا ایک عام آدمی کی حیثیت سے۔ کیا چاہتے تھے وہ، اس بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ چلو ٹھیک ہے منصور، اب ذہن سے ساری باتیں نکال دو۔ قاہرہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ تغلق خان نے پوچھا۔ بس یوں ہی، مجھے علم ہوا کہ میں یہاں سے قاہرہ جا سکتا ہوں، البانوں نے یہی بتایا تھا مجھے۔ تعجب کی بات ہے، باہر صورت ممکن ہے البانوں نے یوں ہی تم سے تذکرہ کر دیا ہو۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا تغلق خان، اس میں تقریباً تمام افراد میرے لیے اجنبی ہیں، حالانکہ میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ ان میں سے کچھ مصری باشندے ہیں، کچھ یمنی، اور میرے وطن کے تین افراد بھی شامل ہیں۔ چوتھا میرا دوست ہے جسے بہروز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم پانچ آدمی ہیں تغلق خان جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، باقی ان لوگوں کو مشرق وسطی کے کسی بھی حصے میں چھوڑا جا سکتا ہے، یہ ان کی اپنی خواہش ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر یوں ہی کرتے ہیں کہ میں غوزی خان سے بات کر لیتا ہوں، غوزی خان ان تمام لوگوں کو کسی جگہ اتار دے گا، وہاں سے وہ خود اپنے لیے راستہ تلاش کر لیں گے۔ اب وہ آزاد ہیں، تم چاہو تو انہیں کچھ رقم دی جا سکتی ہے جن سے وہ اپنے ابتدائی مسائل حل کر سکیں۔ ہم پانچوں افراد اس جگہ سے چلتے ہیں اور غوزی خان کسی محفوظ جگہ پہنچا کر ہمیں کسی جہاز میں سوار کروا دے گا جو ہمیں وطن پہنچا دے گا۔ کیا بغیر کاغذات کے یہ سب ممکن ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں ممکن، سارے کام بغیر کاغذات کے بھی تو ہو سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اور پھر غوزی خان معمولی حیثیت کا آدمی تو نہیں، وہ بحری قزاق ہے اور بہت سارے جہازوں کے کپتانوں سے اس کی دوستی بھی ہے جو اس کے اپنے علاقے سے گزرتے ہیں۔ ان کپتانوں نے غوزی خان سے تعاون کر لیا ہے اور اس کے لیے بہت سارے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ اور غوزی خان ان کاموں کے عوض انہیں راستہ دے دیتے ہیں، چنانچہ راستے ہی میں غوزی خان کو اگر ان کا کوئی شناسا جہاز مل گیا تو وہ ہمیں اس میں سوار کروا دے گا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے تغلق خان، تم بات کرو غوزی خان سے، میں نے کہا۔ تغلق خان باہر نکل کر ایک آدمی کو میرے ساتھ کر کے چلا گیا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ میری نئی رہائش گاہ میں مجھے پہنچا دیا جائے۔ یہ نئی رہائش گاہ لانچ کے دوسرے حصے میں نیچے کی سمت بنے ہوئے کیبن تھے، انہی کیبن میں میں نے ساتھیوں کو بھی دیکھ لیا۔ ایک خاص کیبن میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جو خاصا کشادہ اور وسیع تھا۔ میں ابھی کیبن کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ بہروز اکب سے نکل کر میرے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ باہر طور مجھے یہاں تک لانے والا شخص مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے بہروز کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کیبن کے دروازے کی جانب پڑ گیا، لیکن گلاب اور دوسرے لوگ بھی اتنے ہی حیران تھے۔ سب کے سب اپنے کیبن کے دروازوں پر آ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کے اس تجسس کو محسوس کیا اور مسکرا کر ان کی جانب دیکھا، اور وہ سب میرے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی منصور بھیا؟ گلاب نے بھی سوال کیا۔ بس گلاب، خوشبختی اسے ہی کہتے ہیں، اسے اپنا کارنامہ کیوں نہ کہوں۔ تم شروع ہی سے دیکھتے آئے کہ تقدیر نے ہر جگہ ہر لمحے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ ہماری تقدیر کی مہربانی ہے کہ ہمیں لانچ پر بھی تحفظ حاصل ہو چکا تھا۔ تم مطمئن رہو، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور اب ہم بآسانی اپنے وطن کو پہنچ سکیں گے۔ اور یہ دوسرے لوگ بھی؟ میں نے جواب دیا۔ لیکن منصور بھیا، گلاب اس بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں گلاب، برائے کرم اس بارے میں مجھ سے اور سوال مت کرنا، میرا ذہن تھکا ہوا ہے، میں بعد میں تمہیں تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا، میں نے کہا اور اپنے کیبن میں داخل ہو گیا۔ بہروز دروازے میں ہی رک گیا۔ میں نے جب یہ بات محسوس کی تو پلٹ کر اسے دیکھا، اور بہروز کے چہرے پر جھجک کے آثار دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہاں کیوں کھڑے ہو بہروز؟ اندر آ جاؤ، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں چیف، اس نے جھجکتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں ہنس پڑا۔ آ جاؤ یار، تمہیں دیکھ کر تو تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بہروز میرے اس انداز پر شرما گیا۔ میں نہ جانے کیوں ذہن میں ایک خوشگوار سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، میں نے تو ابھی تک تمہیں یہ بات محسوس نہیں ہونے دی کہ تم کچھ اور ہو، لیکن تمہارے چہرے کا یہ گلابی رنگ، آنکھوں کے جھکنے کا یہ انداز دوسرے لوگوں کو مشکوک کر سکتا ہے، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ بہروز کچھ اور جھیم گیا اور پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحات اس کی گردن جھکی رہی، پھر اس نے زور سے گردن کو دو تین جھٹکے دیے اور میری طرف دیکھ کر شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ منصور، آپ پلیز مجھے یہ احساس نہ ہونے دیا کریں۔ میں نے کہاں ہونے دیا بھائی تمہیں یہ احساس، تم خود بتاؤ، میں نے تو ایک بار بھی تمہیں کسی غلط انداز میں مخاطب نہیں کیا۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے یہ اچانک تمام کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ منصور ان لوگوں سے ملنے گئے ہیں، کوئی بہتر ہی قدم اٹھا کر آئیں گے۔ بس بہروز، تقدیر ہمارے ساتھ ہی ہے، میں بار بار یہی الفاظ کہوں گا۔ بہت دلچسپ حالات پیدا ہو گئے ہیں، بس یوں سمجھو کہ اب ہمیں اپنے وطن واپسی میں کوئی دقت کبھی پیش نہ ہوگی۔ ویری گڈ، لیکن آپ نے ان حالات کو اپنے قابو میں کیسے کیا؟ اور وہ شخص، میرا مطلب ہے اس لانچ کا کیپٹن، جو شکل ہی سے خونخوار آدمی معلوم ہوتا تھا، کیسے رام ہو گیا؟ بس اس کے بھائی سے میری دوستی ہے، تغلق خان میرا دوست ہے اور یہ لانچ اس کے بھائی کی ہے۔ خدا کی پناہ، میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا، بہروز نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہم دیر تک یہی گفتگو کرتے رہے۔ تغلق خان نے ہمیں بہترین آسائشیں دی، بہترین کھانا ہمیں دیا گیا، اور پھر پہلی رات ہم بہت پرسکون انداز میں سوئے۔ بہروز میرے کیبن میں نہیں تھا، اسے بھی ایک الگ جگہ دے دی گئی۔ پھر میں گہری نیند سو گیا، اور صبح اس وقت جاگا جب باہر خاصی چہل پہل ہو چکی تھی۔ پورا دن گزر گیا اور رات بھی۔ دوسرے دن صبح کو ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ تغلق خان مجھے تلاش کرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو منصور، میرا خیال ہے آج دوپہر تک ہم ایک مخصوص جگہ پر پہنچ جائیں گے، میں نے غوثی خان سے تمہارے بارے میں بات کر لی ہے۔ آج تمہارے ساتھیوں کو وہاں اتار دیا جائے گا، جہاں سے اگر وہ ذہانت سے کام لیں گے تو اپنی منزل پا سکتے ہیں، غوثی خان نے کہا، اور انہیں ایک مخصوص مقدار میں کرنسی بھی دے دی جائے گی۔ یہی میرا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے دوپہر کے کھانے کے بعد ہم اپنی پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تمہارا بہت شکریہ تغلق خان، اور اب میں بار بار تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا، یہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے لیے کچھ کرنے کا میں باقاعدہ معاوضہ وصول کر رہا ہوں، اور یہ جو اخراجات تم پر ہوں گے وہ بھی میری اپنی جیب سے نہیں ہو رہے، تغلق خان نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے مزید اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کی، کیونکہ پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا جو میرے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میرا اپنا ذہن بھی چند ہی لوگوں کی جانب جاتا تھا، وہی میرے مربی ہو سکتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی دل میں یہ خوف بھی پیدا ہو جاتا کہ کہیں تغلق خان بھی سید جبار کا آدمی نہ ہو، کہیں یہ بھی سید جبار کی کوئی چال تو نہیں، اس کمبخت بدبخت آدمی سے ہر قسم کی توقع رکھی جا سکتی تھی، اور اگر ایسا تھا تو مجھے کم از کم اس وقت تک تو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا جب تک میں اپنی منزل پر نہ پہنچ جاؤں۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد میں تمام حالات کو اور معاملات کو اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ چنانچہ تغلق خان کے ان الفاظ کو میں نے نظر انداز ہی کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان لوگوں کو اطلاع دے دی جنہیں وہاں اترنا تھا۔ تغلق خان نے انہیں اس جگہ کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو یہاں سے خاموشی کے ساتھ منتشر ہو کر شہری آبادی میں داخل ہو سکتے ہو، اور ان آبادیوں میں جگہ بنانا تمہارا اپنا ہی کام ہوگا، کیونکہ تم انہی علاقوں کے باشندے ہو، ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب لوگوں نے میرا اور تغلق خان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ دوپہر 2 بجے انہیں ایک ویران علاقے میں اتار دیا گیا۔ وہ سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ در حقیقت ان کے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا گیا، یہ انہی کا اپنا علاقہ ہے اور یہاں سے وہ اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ کرنسی وغیرہ اور ضروری چیزیں تھوڑی تھوڑی سی مقدار میں انہیں دے دی گئیں۔ وہ ہمیں سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو لانچ نے ایک بار پھر ساحل چھوڑ دیا۔ اب ہم صرف 5 افراد رہ گئے تھے، گلاب، بہروز اور گلاب کے 2 ساتھی جو میرے ہی ملک میں جانا چاہتے تھے۔ 5ویں شخصیت میری اپنی تھی۔ ہمیں ہر طرح کی آسائشیں فراہم کر دی گئی تھی۔ پوری لانچ پر ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ آرام سے گھوم پھر سکتے تھے۔ تغلق خان بھی بہت زیادہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں تھا، وہ جب بھی ملتا تھوڑی بہت بات چیت کر لیتا اور اس کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتا۔ نہ جانے اس کے معمولات کیا تھے۔ بہروز بھی حسب معمول چل رہا تھا۔ باہر طور ہمارے اس سفر کو 3rd دن تھا جب ہم نے سمندر میں ایک جہاز دیکھا، اور وہ جہاز ہماری لانچ سے خاصا نزدیک تھا۔ کپتان اور دوسرے لوگ یقینی طور پر اسے بہت پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے تذکرہ نہ کیا۔ البتہ جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد تغلق خان سے رجوع کیا تو اس نے آنکھوں میں مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ہاں منصور، اسی جہاز کا نام ڈسوزا ہے اور اس کا کپتان غوزی خان کا بہترین دوست ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جہاز پر منتقل ہو جائیں گے۔ میری غوزی خان سے بات ہو چکی ہے۔ تغلق خان کے اس انکشاف نے میرے بدن میں سنسنی سی پیدا کر دی۔ باہر طور میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تاہم میں نے تغلق خان سے سوال کیا، کیا یہ ضروری ہے تغلق خان کہ یہ جہاز ہمارے ملک ہی جا رہا ہو؟ ممکن ہے اس کی کوئی اور منزل ہو۔ یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں اور بھی جا رہا ہوگا تو بعد میں تمہیں وہاں پہنچا دے گا، یا کسی ایسے جہاز پر منتقل کر دے گا جو تمہارے ملک جا رہا ہو۔ تغلق خان نے جواب دیا اور میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ تقریباً 4 بجے یہ لانچ جہاز کے پاس پہنچ گئی۔ جہاز کے عرشے سے ہاتھ ہلا ہلا کر اور رومال ہلا ہلا کر اس کا استقبال کیا گیا، اور پھر بہت سے افراد سیڑھی لٹکا کر لانچ پر اتر آئے۔ انہی میں جہاز کا کپتان ایلفرڈ بھی تھا، دبلے پتلے چھریرے سے بدن کا چالاک انسان جس کی آنکھیں بے حد تیز تھی۔ غوزی خان نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور کپتان اس سے اظہار محبت کرتا رہا، حالانکہ دونوں کے رنگ اور نسل میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ کیپٹن ایلفرڈ کی چالاک آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف اپنی بقا کے لیے اس جذبے کا اظہار کر رہا ہے، ورنہ اسے غوزی خان سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، یا پھر کوئی کاروباری مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے۔ باہر طور ان لوگوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی رہی ہم جانتے نہیں۔ تغلق خان بھی اسی گفتگو میں شریک تھا۔ میری شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی اور میں نے بھی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ تاہم تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تغلق خان میرے پاس آیا اور اس نے ہمیں رخت سفر باندھنے کی ہدایت کی۔ سامان ہی کیا تھا سوائے اس کے کہ تغلق خان نے ہمیں 2-4 جوڑے کپڑے مہیا کر دیے تھے۔ دوسرے تمام لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیا گیا تھا۔ اس مختصر سے سامان کے ساتھ رسی کی سیڑھیوں کے ذریعے ہمیں جہاز کے بڑے اور کشادہ